ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. صوت القرآن, قرآن کی آواز.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما, صدق الله العظيم. سورة النساء آیت نمبر 40 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورة النساء کا چھٹا رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. فرمایا, ان الله لا يظلم مثقال ذره, بے شک اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا. وان تك حسنه يضاعفها, اور اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو کئی گنا فرما دے گا. ويؤتي من لدنه اجرا عظيما, اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. یہ اللہ کی عنایت کا معاملہ کہ اللہ انسان کے اعمال کی قدردانی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر و ثواب کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی اجر و ثواب بندے کو اور اس سے بڑھ کر بھی جس کو چاہیں گے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے بعد کی آیت وہ آیت ہے جس کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو دیے تھے. بخاری شریف میں تفصیل ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن رہے تھے. جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آئیے اس آیت کو ہم بھی سمجھیں. فرمایا, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, پس کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے. یعنی ہر امت کے رسول کو اس کی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی, اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے آپ کے ان لوگوں کے خلاف گواہی کے لیے. اللہ کے نبی کیوں روئے؟ اس لیے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہوگی کہ اللہ میں نے تو ان کو پیغام پہنچا دیا تھا, اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اے اللہ تو ہی جانتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, اللہ کے نبی اس جواب دہی کے احساس پر روئے تھے, ہمیں بھی یہ جواب دہی کا احساس ہے. ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جواب دہی کرنی ہوگی, اور امتی کی حیثیت میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم خود اللہ کے دین پر عمل کریں اور دوسروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں, دوسروں کو بھی دین پر لانے کی کوشش کریں. کیا اس جواب دہی کا احساس ہمیں بھی ہے؟ اللہ کے نبی تو روتے تھے, آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض, اس دن یعنی قیامت کے دن تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اے کاش ان پر زمین کو برابر کر دیا جائے, وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے اور ان کو زمین میں دفن ہی رہنے دیا جاتا, یہ دفن کر کے مٹی برابر ہی کر دی جاتی ہمیشہ کے لیے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. مراد یہ ہے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے, اے کاش زمین کی مٹی ان پر برابر کر دی جائے. معلوم ہوا کہ حقیقت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا یہ عملاً کفر ہوگا. کفر کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے والے, ان کی نافرمانیاں کرنے والے, انجام کے اعتبار سے بالکل برابر ہوں گے. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیت میں چند احکامات کا ذکر ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ شراب کی حرمت کے ضمن میں دوسرا حکم ہے. پہلا حکم آیا تھا, ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 میں کہ شراب اور جوئے میں نفع کم ہے, نقصان زیادہ, چھوڑ دو, اس کو بری بات ہے, بری شے ہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، ذہنن تیار کرایا جا رہا تھا، یہ اتنی بری شے ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے گی، چھوڑ دو اسے. پھر آخری حکم آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں، فہل انتم منتہون، بعد آتے ہو کہ نہیں، وہ پھر آخری حکم سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی. یہ عبوری انٹرم پیریڈ کا حکم تھا، فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو وہ جو تم کہتے ہو، تمہیں معلوم تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو. اس سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے جب ہم نماز ادا کریں تو پورے ہوش و حواس میں ادا کریں، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ ادا کریں، اور اس کا بھی اہتمام کریں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس کا مفہوم بھی ہمیں معلوم ہو تاکہ نماز میں توجہ بڑھ سکے. فرمایا ولا جنوبا الا عابری سبیل، نہ اس حالت میں کہ جب تم جنابت کی حالت میں ہو، مگر یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اس بات کو سمجھنا ہوگا، جبکہ تم جنابت کی حالت میں ہو تب بھی نماز کے قریب مت جاؤ. مراد ہے کہ جنابت کی حالت میں نماز انسان ادا نہیں کر سکتا. جنابت کیا ہے؟ قرآن نہیں بیان کرتا، سنت رسول نے ہمیں بیان کیا. وہ کیفیت جب انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے اس کیفیت کو جنابت کہتے ہیں. یہ سنت کی اہمیت ہے کہ لفظ قرآن نے جنوبن جنابت کا استعمال کیا، تعریف اور تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو ایک تو یہ مراد کہ جنابت کی حالت میں نماز ظاہری بات ادا نہیں کی جا سکتی. اب یہاں کہا گیا الا عابری سبیل، الا یہ کہ تمہیں راستے سے گزرنا ہو، اس سے ایک مراد یہ لی گئی ہے کہ الصلاۃ نماز کو بھی کہا جاتا ہے. الصلاۃ کا لفظ نماز کی ادائیگی کے مقام یعنی مسجد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مراد یہ کہ جنابت کی حالت میں جبکہ انسان پر غسل لازم ہو جائے مسجد میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن بعض صحابہ کے مکانات ایسے تھے کہ مسجد سے گزر کر ہی وہ اپنے گھروں کی طرف جا سکتے تھے، تو اس کی اجازت دی گئی کہ جنابت کی حالت ہے، عام طور پر تو مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ کہ راستے سے گزرنا ہو تو اس کی گنجائش ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی جنابت کی حالت ایسی ہے کہ اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا لازم ہے. مزید فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو اپنی حاجت کو پورا کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے قربت حاصل کی ہو، تعلق قائم کیا ہو، فلم تجیدوا ماء، پس پھر تم پانی نہ پاؤ، مراد ہے کہ اب غسل کے لیے اب وضو کے لیے پانی نہیں ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پس مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا. یہ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. تیمم جو طریقہ بتایا گیا، اگر غسل لازم آ جائے تو غسل کے لیے بھی یہی تیمم کافی ہے، اور یہی وضو کے لیے بھی کافی ہو جائے گا. ایسی کیفیت کے بیماری ہے اور آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر میں پانی دستیاب نہیں، بیت الخلاء سے انسان آیا پانی دستیاب نہیں، یا عورتوں سے تعلق قائم کیا پانی دستیاب نہیں، تو چاہے غسل کے فرض ہو جانے کا معاملہ آ جائے یا وضو کے لازم ہو جانے کا معاملہ آ جائے، یہی تیمم کافی ہوگا. آدمی نیت کرے، ارادہ کرے، اور مٹی ہو یا مٹی ہی کی جنس سے کوئی شے، دیوار وغیرہ جو مٹی سے ہی بنی، اس پر ہاتھ رکھے اور دونوں اور اپنے چہروں پر مل لے، پھر ہاتھ رکھے اور دونوں کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کے اوپر ہاتھوں کو مل لیا جائے. یہ تیمم بہت بڑی نعمت اس امت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان عفوًا غفورًا، بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخش دینے والا ہے. یہی تو اس کی بخشش کا معاملہ کہ تیمم جیسی نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرما دی. یہ بھی اس امت پر اللہ کا فضل ہوا، پچھلی امتوں میں ایسی سہولت نہیں دی گئی تھی. اب اگلی آیات میں آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، مراد اہل کتاب، یشترون الضلالتا، وہ گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. یہ ذکر سورۃ البقرہ میں بھی تفصیل سے آ چکا کہ یہود نے خصوصاً اہل کتاب میں سے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی حق سے دور ہو جائیں. فرمائے کہ یریدون ان تضلوا السبیل, اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم, اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا, اور اللہ کافی ہے حمایتی ہونے کے اعتبار سے. وکفا باللہ نصیرا, اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے. اب یہود کا وہ تذکرہ آ رہا ہے جو پہلے بھی ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه, بعض یہودی وہ ہیں کہ جو کلمات یعنی الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. ویقولون سمعنا وعصینا, اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, حالانکہ کہنا چاہیے تھا سمعنا واطعنا, لیکن یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمعین, اور کہتے ہیں کہ سنیے اور سنوائے نہ جائیں آپ. معاذ اللہ, یہ بدعا دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی سنوائی نہ ہو, آپ کو سننے کی توفیق ہی نہ ملے. معاذ اللہ. وراعینا لیم بالسنتہم, اور راعینا کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ کر, یہ بھی البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یہ کھینچ کر راعینا کہتے تھے, اے ہمارے چرواہے. راعینا کا مطلب ہے ہماری رعایت فرمائیے. راعینا کھینچ کر کہتے تھے, اس کا ترجمہ اے چرواہے ہمارے, ہماری بات سنیے. معاذ اللہ. وطعنا فی الدین, اور دین میں طعنے کی نیت یہ اختیار کرتے ہیں. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا, اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع, اور سنیے. وانظرنا, اور نظر کرم فرمائیے, توجہ فرمائیے. لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم, اور زیادہ درست ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرما دی. فلا یؤمنون الا قلیلا, بس وہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں, بہت تھوڑے ان میں سے ایمان لاتے ہیں. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب, اے اہل کتاب, آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا, یعنی قرآن, یہ اس کی تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے, یعنی تورات تمہارے پاس ہے, قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے, ایمان لے آؤ اس پر. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها, اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا دیں, یعنی مسخ کر دیں, پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھوں کی طرف. او نلعنہم, یا ہم ان پر لعنت کریں. کما لعننا اصحاب السبت, جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں کے اوپر لعنت کی تھی. ہفتے والوں کا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں, کس طرح لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ہیلے بہانے کرتے ہیں, اس کے احکامات کو فراموش اور پامال کرتے ہیں. یہ تفصیل انشاءاللہ اصحاب السبت کے حوالے سے سورہ اعراف کے رکوع نمبر 21 میں آ جائے گی. جو ان کے ساتھ اللہ نے سزا کا معاملہ کیا, کہا جا رہا ہے اہل کتاب اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو فراموش کرو گے تو تم بھی اللہ کی شدید اور سخت سزا سے دوچار ہوگی. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. اس کے بعد شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو ارشاد فرمائی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے سوا جس گناہ کو اللہ چاہے گا معاف فرما دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا. فقد افترا اثما عظیما, اس نے بہت عظیم بہتان اور گناہ اپنے سر لے لی. فرمائے شرک نہ کرو, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس, اور اللہ کے حقوق یعنی اللہ کے رائٹس میں کسی کو شریک کرنا. اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ اللہ کی اولاد قرار دینا, معاذ اللہ, کسی کو اللہ جیسا قرار دے دینا. اللہ کی صفات میں شرک کیا ہے؟ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہیں, مخلوق کو جو عطا کی گئی وہ مخلوق کو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ کی صفات لا محدود, مخلوق کی محدود. اللہ کی ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی, مخلوق کی وقتی طور پر ہے, ختم ہو جائیں گی, کم بھی ہو جاتی ہے بڑھتی بھی ہے لیکن ختم بھی ہو جائیں گی. اللہ کی صفات اپنی ذاتی ہیں, کامل ہیں, لا محدود ہیں, ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی. اب اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے لیے قرار دے دی جائے کہ مخلوق کی صفت بھی ویسی جیسے کہ اللہ کی, مخلوق کو بھی اتنا علم ہے جتنا کہ اللہ کو ہے, یہ شرک ہو جائے گا, یہ اللہ کی صفات میں شرک. لیکن سب سے بڑا معاملہ عملی اعتبار سے شرک کا ہے, اللہ کے حقوق میں شرک. اللہ کا سب سے بڑا حق اللہ کی عبادت ہے, اور اس عبادت کے دو اجزاء ہیں, سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے, سب سے بڑھ کر اطاعت اللہ کی. کسی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر آ جائے گی، شرک ہو جائے گا. کسی کا حکم اللہ کے حکم کے برابر آ جائے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو مان لیا جائے، شرک ہو جائے گا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے. ذاتی سطح پر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت شرک ہو جائے گا، اجتماعی سطح پر اللہ کے نظام اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کا نظام نافذ ہو جائے، انسانوں کا قانون نافذ ہو جائے، یہ بھی شرک ہو رہا ہوگا. اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو، اللہ کی صفات میں ہو، یا اللہ کے حق یعنی عبادت میں ہو. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمائے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. مراد کیا ہے؟ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، ایک امکان ہے کہ دیگر گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، بشرطے کہ بندہ شرک نہ کرے. لیکن لائسنس تو کل نہیں ہے کہ گناہ کیے جاؤ، پھر اسی دوران موت آ گئی تو آدمی کیا مولے کہ اللہ کے سامنے جائے. ہر گناہ سے بچنا ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ شرک تو معاف نہیں کریں گے اللہ، بقیہ گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. یعنی امکان ہے کہ بقیہ گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جائیں، لیکن شرک تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت عظیم بہتان اور گناہ اپنے سر لے لیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں؟ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، بلکہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے وہ تزکیہ عطا فرما دیتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ اشارہ یہود کی طرف ہے اور نصارہ کی طرف بھی، جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہتے تھے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں ذکر آیا ہے، یہ لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح اللہ کے چہیتے ہیں، عمل تو کچھ نہیں کرنا، لیکن جھوٹی تمنائیں لے کر بیٹھ جائے کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے تھے. یہ روش ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جو امتیں دور زوال کا شکار ہوں، جب لوگ عمل سے فارغ اور دور ہو چکے ہوتے ہیں اور جھوٹی تمناؤں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمائے تو اللہ جس کو چاہتا ہے تزکیہ عطا فرماتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اسی کو تزکیہ میسر آ سکے گا جس کے دل میں طلب و تڑپ بھی ہو. اور فرمایا کہ لوگوں پر کھجور کی گھٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھیے کیسے یہ لوگ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہی سری گناہ کافی ہے. مراد ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، تنہا یہی طرز عمل انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے بعد سورہ نساء کا 8 رکو شروع ہوتا ہے، انہی اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، مراد اہل کتاب، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں کو اور شیطان کو مانتے ہیں. جبت یہ بتوں کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خرافات اور اوہام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، طاغوت یہ شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ سرکشی کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اہل کتاب ہے، جنہیں کتاب میں سے کوئی حصہ دیا گیا، وہ بتوں کو، اوہام اور خرافات کو بھی مانتے ہیں اور شیطان کو بھی. وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفار کو یہ کہتے ہیں، یہاں کفار سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اہل کتاب ان سے کہتے ہیں، ہا اولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ مشرکین مکہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں. یہ ہے گراوٹ کا معاملہ اہل کتاب کی، کہ مسلمانوں کی دشمنی میں اتنا آگے گئے کہ بت پرستی کرنے والے مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر کہہ رہے ہیں. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے پاس سلطنت میں سے کوئی حصہ ہو، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ بھی نہیں دیں گے. یہ ان کے حسد کی طرف اور بخیلی اور کنجوسی کی طرف اشارہ ہے. اہل کتاب کا معاملہ یہ ہوا کہ جب نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو غلطی ہو گئی معاذ اللہ، ان کے پاس کتاب کیسے آ گئی، بنی اسرائیل میں نبوت آیا کرتی تھی، بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، یہ حسد تھا. اس پر اللہ کا تبصرہ یہ آ رہا ہے کہ اگر تو ان کو سلطنت کا کوئی حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کچھ نہ دیں اپنے حسد کی وجہ سے، جس کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا، مسلمانوں کے پاس ہدایت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول بنا دیا گیا، اس پر ان کو حسد ہو رہا ہے. فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں بڑا ملک زمین میں عطا کیا، بڑی بادشاہت بھی اللہ نے ان کو عطا کی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں برسا برس تک نبوت آتی نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہتیں بھی عطا کی گئیں. اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی عطا کا معاملہ. اب اللہ نے چاہا تو آخری رسول کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بنی اسرائیل کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں، ان کی بعد کی نسلوں میں نبوت کے سلسلے کو اور بادشاہت کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، اور ان میں سے کوئی رکا رہا جس نے حق کو قبول نہیں کیا. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیت بہت شدید الفاظ ہیں عذاب کے حوالے سے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جہنم کی آگ میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم نئی کھالیں بدل کر عطا کر دیں گے تاکہ وہ بار بار مستقل عذاب کو چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب مستقل ہوگا، کھال جل جائے گی، دوبارہ کھال دی جائے گی تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. آج ماڈرن سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی چلتے چلتے اشارہ ہو جائے کہ ہماری کھال میں وہ پین ریسیٹرز ہیں، وہ خلیات ہیں جو درد کو محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ جب سوئی لگائی جاتی ہے، سرنج لگائی جاتی ہے، تو کھال پر ٹچ ہوتی ہے تو تکلیف ہوتی، جب وہ گوشت میں چلی جاتی تکلیف ختم ہو جاتی. یہاں فرمائے کہ کھال بار بار دی جائے گی، بار بار دی جائے گی تاکہ بار بار وہ جلنے کے عذاب کو چکھتے رہیں. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب انہیں جنت کے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے. وندخلهم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کے سائے میں داخل فرمائیں گے. کیسے سائے ہوں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک سوار 100 برس تک بھی اس کے سائے میں چلتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہاں پر، اللہ ہمیں ان کا یقین عطا فرمائے اور ان کا مستحق بننے کے لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیات میں اب اہل ایمان کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور اجتماعی معاملات کے ضمن میں جوڈیشری کے حوالے سے بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اسی طرح کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں. فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. پہلی ہدایت آئی ہمارے اجتماعی معاملات کے حوالے سے، امانت ان کے اہل لوگوں تک پہنچا دو. امانت کیا ہے؟ صرف روپے پیسے کی امانت نہیں، کوئی منصب ہے وہ بھی امانت ہے، کوئی عہدہ ہے وہ بھی امانت ہے. ہم کہیں تنخواہ لیتے ہیں، جس وقت کی وہ وقت ہمارے پاس امانت ہے. کوئی مشورہ ہم جیسے کسی نے مانگا، کوئی پرائیویٹ بات، اس کی کانفیڈینشیل بات ہمارے علم میں آ گئی، وہ ایک امانت ہے ہمارے پاس. اسی طرح سیاسی سطح پر دیکھ لیجئے، رعایا حکمرانوں کے لیے امانت ہے. گنتے چلے جائیے، فرمائے کہ امانت ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. امانت میں حقوق بھی شامل ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنا. امانت کے اندر ووٹ بھی کبھی آ جائے گا، وہ بھی حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ الگ بحث ہے کہ انتخابات کسی ملک میں نظام کو چلانے کے لیے ہوتے. نظام جب بھی بدلا ہے وہ انقلاب کے ذریعے سے بدلا ہے، انتخابات کے ذریعے سے نہیں. لیکن ووٹ انتخابات کے سوا پبلک جو باڈیز ہوتی ہیں ان کے انتخابات بھی ہوا کرتے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک امانت ہے ہمارے پاس. کہا گیا کہ امانت ان کے حقداروں تک پہنچا دو. وہ حقوق بھی ہیں، وہ ووٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ منصب کی ادائیگی کے لیے کسی کو مقرر کرنے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ امانت کو ان کے اہل لوگوں کے حوالے کر دو. قرآن حکیم میں جا بجا امانت کا ذکر آتا ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چند نشانیاں بیان کی، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. بحقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کو پورا نہیں کرتا. امانت اتنا اہم وصف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت کی پاسداری نہیں وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا دوسری ہدایت، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ عدالت کے لیے بھی ہے، یہ ججز کے لیے بھی ہے، یہ عام معاملات کے اندر جو حکم ہوتے فیصلہ کرنے والے ان کے لیے بھی، لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ العدل العادل ہے، عدل فرمانے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنے معاملات کے اندر عدل کریں. جب ہمارا معاملہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن کا آ جائے، کوئی جج ہے، کوئی حکم ہے، کوئی بڑا ہے خاندان کا اور معاملے کو ریزالو کرا رہا ہے، تو کسی کی بیجا طرفداری کا معاملہ نہ ہو. آج طرفداری تو کر لیں گے، کیا کر اللہ کے سامنے بھی طرفداری کر سکیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، انت حکم بالعدل، عدل کے ساتھ تم فیصلہ کرنے کی کوشش کرو. ان اللہ نعم یعیدکم بہ، بے شک اللہ تمہیں عمدہ نصیحت فرماتا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم ان احکامات کے متعلق کیا رویہ اختیار کر رہے ہو، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ایک اور اہم ہدایت مسلمانوں کے سیاسی معاملات کے حوالے سے، حکمرانوں کی سطح پر بھی یہ معاملات آ جایا کرتے ہیں جن کے لیے رہنمائی دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب امر صاحب اختیار ہوں. یہ بہت اہم الفاظ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولو الامر صاحب امر صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی. نوٹ کیجئے گا، اللہ کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آیا، اولو الامر صاحب اختیار لوگوں کے ساتھ اطاعت کا لفظ نہیں آیا. کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، ہر حال میں کرنی، بلائنڈلی فالو کرنا. لیکن اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی بھی معصوم نہیں، چاہے وہ حکمرانی کیوں نہ ہو، ذمہ دارانی کیوں نہ ہو. اگر وہ ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ٹکرائے گا تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے. یہ ہے وہ اولی الامر منکم، یہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں، ذمہ داران بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ ان کی بات مانی جائے گی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تحت یہ حکم دے رہے ہوں. اگر ان کا کوئی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ٹکرائے گا، تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں نزاع جھگڑا پیدا ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. میری اور آپ کے بات میں اختلاف ہو گیا، معاملہ لوٹایا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. کیا مطلب؟ کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، قرآن و سنت سے ریفر کیا جائے گا معاملے کو، وہاں سے دلیل کیا ہے اس کے سامنے سرینڈر کرنا پڑے گا. فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر. یہ بہت اہم بات ہے، اگر آخرت کی جوابدہی پیش نظر نہ ہو، انسان کے دل میں سے اللہ کا خوف نکل جائے، پھر کوئی نہیں بحث کرتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، جب اللہ کے اور اس کے رسول کے قانون کی بات کی جاتی لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، ریفر بیک نہیں کرنا چاہتے اپنے معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف، اس لیے کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس دل سے نکل چکا ہے. تو فرمایا کہ کسی معاملے میں تنازعہ پیدا ہو جائے، ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، تو معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. موجودہ زمانے میں اجتماعی معاملات کے اندر اس کی ایک پریکٹیکل عملی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ موجود ہو. ہاں، دین اللہ کا غالب ہو چکا ہو جو انقلابی پروسیس کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر خدا کا خوف رکھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ موجود ہوں، جو بیسک کرائیٹیریا ہونا چاہیے، اور وہ بیٹھ کر قانون پاس کریں. اور ظاہر بات ہے پارلیمنٹ مسلمانوں کی ہے اور خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوں گے، تو یقیناً وہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. لیکن ایک مسلمان یہ محسوس کرتا ہے کہ غلط قانون پاس ہوا، یہ قرآن کی آیت حدیث رسول کے خلاف ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف ہے، تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. عدالت کے اندر علماء بھی ہوں، کیونکہ قرآن و سنت کی رہنمائی کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، علماء حق کی طرف رجوع کرنا ہوگا جو دین کا علم رکھنے والے ہوں گے. عدالت میں ماہرین بھی موجود ہو تاکہ کوئی ٹیکنیکل رائے کی ضرورت ہو تو وہ ان سے حاصل کی جائے. اب ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، وہ ثابت کرے عدالت میں، کیونکہ علماء بھی موجود ہوں گے، دین کا علم رکھنے والے بھی موجود ہوں گے. اگر وہ یہ محسوس کرتے کہ ہاں واقعتاً قانون سازی غلط ہوئی ہے، وہ ریفر بیک کریں گے پارلیمنٹ کو کہ وہ قانون کو تبدیل کرے. یہ موجودہ زمانے میں ایک آئیڈیل پریکٹیکل صورت ہو سکتی ہے معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کی، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اللہ کا دین نافذ ہو. اللہ ہمارے اس ملک میں ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کر سکیں، جس کے لیے ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا. فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی عمدہ ہوگا. اللہ ہی کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، تبھی انجام بہتر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 71 میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یقیناً وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا. اللہ کی نگاہوں میں کامیابی کا کرائیٹیریا معیار یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. تو بڑی اہم دو ہدایات اس ایک آیت میں ہمارے سیاسی معاملات کے لیے دی گئیں. نمبر ایک، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انکنڈیشنل غیر مشروط ہے. اور اپنے صاحب امر لوگوں کی، حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی بات بھی مانو، لیکن ان کی بات ماننا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع رہے گا. نمبر دو، اگر کسی معاملے میں ڈس ایگریمنٹ، نزاع پیدا ہو جائے، تو معاملے کو لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف لوٹاؤ. انفرادی معاملات میں اہل علم سے رائے لے لی جائے گی، قرآن فلاں مسئلے کے بارے میں کیا کہتا ہے، سنت فلاں مسئلے کے بارے میں کیا کہتی ہے. اجتماعی سطح پر وہ صورت حال ہے جو میں نے آپ کے سامنے عملی بات عرض کی کہ پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اگر یہ شخص محسوس کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے جہاں علماء اور اہل علم بھی موجود ہوں، اور معاملہ قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے کہ ہوا ہے، تو عدالت ریفر بیک کرے معاملے کو پارلیمنٹ کی طرف، اور وہ قانون کو قرآن و سنت کے مطابق لانے کی کوشش کرے. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بات بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی بہت عمدہ ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں اس بات کا ذکر آیا کہ منافقین وہ دو رخی پالیسی اختیار کرتے تھے، جب چاہتے تھے مسلمانوں کے پاس آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، جب چاہتے طاغوت کے پاس، سرداران یہود کے پاس اور ان لوگوں کے پاس چلے جایا کرتے تھے، جس کا دل چاہا، جس سے جا کے اس سے چاہا بات پوچھ لی، قانون پوچھ لیا، حکم پوچھ لیا اور عمل درآمد کر دیا. اس کے متعلق فرمایا الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اے نبی آپ نے کیا ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی پچھلی کتابیں. یریدونا، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے مقدمات طاغوت کے پاس لے کر جائیں. طاغوت شیطان کو بھی کہا جاتا ہے، اور طاغوت وہ افراد جو اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنی بات منوانے کی کوشش کریں ان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. طاغوت اس نظام کو بھی کہا جائے گا کہ جو نظام اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فنکشن کر رہا ہو. یہاں مراد ہیں یہود کے سردار منافقین مدینہ, ان کے پاس جا کر اپنے مقدمات کے فیصلے کراتے تھے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کو نہ مانے, مانے صرف اللہ کے قانون کو, مانے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور قوانین کو, مانے صرف اللہ کی حاکمیت کو. لیکن یہ کیا چاہتے ہیں, یہ سرداران یہود کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے فیصلے کراتے ہیں. زندن ایک بات جان لیجئے, سورہ نساء پڑھ رہے ہیں, مدنی دور کا چوتھا سال ہے تقریباً, لگ بھگ اس وقت سورہ مبارکہ کا نزول ہے. ابھی دین کا کامل غلبہ ہو نہیں سکا ہے, ابھی تو غزوات کا سلسلہ بھی جاری ہے, ایک کشاکش جاری ہے. اس صورتحال میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو مسلمانوں کا اور یہود کا ایک معاہدہ ہوا تھا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. آزادی تھی جو جس سے چاہے فیصلہ کرا لے. کیوں؟ ابھی دین مغلوب تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلے کرتے تھے قرآن و سنت کے مطابق, اور یہود کے جو اہل علم و سردار تھے وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے. غور طلب بات یہ ہے کہ ایک وقت میں دو قوانین چل رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ نظام اس وقت غالب اور قائم نہیں ہو سکا تھا. ہاں جب اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے, جیسے فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد ہوا, ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے, جب وہ ہو جائے تو بھی قانون اللہ ہی کا چلے گا, کسی اور کا نہیں چل سکتا, یہ کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا اسلامی تعلیمات کے تحت. لیکن ابھی تو جد و جہد جاری تھی, ابھی دین غالب نہیں ہوا تھا, تو جو چاہتا مسلمانوں میں سے جا کر یا مسلمانوں کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتا, اور جو چاہتا وہ یہود کے سرداروں اور اہل علم سے فیصلہ کرا لیتا. یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آج کل ایک تصور یہ بھی عام کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو خود بخود ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. اس کی بنیاد پر قتال کا انکار کیا جاتا ہے اور دین کی جد و جہد کا انکار کیا جاتا ہے. سوال یہ کہ یہ کیسی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی بھائی, یہ کیسی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی کہ جس میں اللہ کے قانون پر بھی عمل درآمد کے لیے جو چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے, اور جو چاہے سرداران یہود کے پاس یا ان کے اہل ان کے پاس جا کے فیصلے کرا لے. ایک حکومت اور ایک نظام کے تحت دو قانون کیسے چل سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا کہ خود بخود اسلام میں ریاست قائم ہو گئی تھی ہجرت مدینہ کے فوراً بعد, یہ بات درست نہیں ہے, بلکہ ابھی دو قوانین چل رہے ہیں. دراصل جب دین کا غلبہ ہوا وہ وقت تھا جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا, اس کے بعد پھر یہ صورتحال نہیں تھی کہ جو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فیصلے کرا لے اور جو چاہے یہود کے سرداران کے پاس یا ان کے اہل علم کے پاس جا کر فیصلے کرا لے. فرمایا کہ یریدونا, وہ چاہتے ہیں, ان یتحاکموا الی الطاغوت, کہ وہ طاغوت کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں. بہرحال میں نے جو بات عرض کی, یہ خود بخود اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی, اللہ کے نبی کو قتال کا حکم تھا. قرآن نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 39 میں, وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, مسلمانوں ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین دا سسٹم آف لائف پورے کا پورا نظام اللہ کے لیے ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی غزوات کا سلسلہ جاری فرمایا, 259 صحابہ کی جانیں قربان کی, تب اللہ کا دین غالب ہوا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں اس کی طرف اشارہ ہے. فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, وہ چاہتے کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ, حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کو نہ مانے, طاغوت کا انکار کریں, ایک اللہ کی حاکمیت کو مانے, اس کے حکم کے نفاذ کی کوشش کریں اور اسی کے قانون پر عمل کریں, نہ کہ انسانوں کے قانون پر عمل کریں. ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں لے جائے. شیطان تو یہی چاہے گا نا, اللہ کے قانون کو چھوڑو, من چاہی باتوں پر عمل کرو, انسانوں کے دیے ہوئے قوانین پر عمل کرو. جبکہ اللہ تو تین مرتبہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے. ویریلی اتھارٹی از فار اللہ سبحانہ و تعالی, حکم صرف اللہ ہی کا چلے گا. اللہ ہمیں اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ غیر اللہ کی انسانوں کے قوانین کی اور انسانوں کی اطاعت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.